Allahu, 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 Allah, Allahu, Allahu, Allahu,
Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alameen, wa salatu wa salamu ala habibihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'ad, fa'udhu billahi min ash-shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa la ahafu ma tushrikuna bihi illa an yasha'a rabbi shay'a, wa sa'a rabbi kulla shay'in ilma, afala tatadhakkaroon. اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم مولاي صلى وسلم دائما ابدا على حبيبك من زانت به الاسرار وعلى سامعين الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے اور جو حصہ تلاوت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی اس کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں. اور میں ان سے جن کو تم اس کا شریک بناتے ہو نہیں ڈرتا، ہاں اگر میرا پروردگار ہی کوئی امر چاہے. میرا پروردگار اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، کیا تم نصیحت اختیار نہیں کرتے؟ یہاں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی قوم کے درمیان ایک بحث کا تذکرہ فرمایا گیا ہے. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے شرک سے علیحدگی کا اعلان فرمایا، چونکہ آپ شروع ہی سے بنیاد ہی سے اس سارے عمل کو غلط بیان فرما رہے ہیں، اور قرآن کریم کے آیات آپ کی جو زندگی مبارکہ ہے اس کے حوالے سے ایک تسلسل سے حصہ بیان فرما رہا ہے، اور یہاں اللہ کریم نے اس حصے کو بیان فرمایا کہ جب آپ نے رو برو ان کے جس جس پہلو کو وہ مانتے ہیں، یہاں آپ اگر دیکھیں تو گزشتہ آیات میں جہاں تارے کے ماننے کا یا چاند کے ماننے کا یا سورج کے ماننے کا ذکر آ رہا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ہر ماننا کہ جس کی وہ عبادت کر رہے ہیں اور ہر وہ شرک جو اللہ جل شانہ کے ساتھ شامل کر رہے ہیں ایک ایک پر بات کرتے ہوئے ان کو رد کرتے ہوئے اور ان کی ہی کمزوریوں پر بیان فرماتے ہوئے، تو یہ بھی ایک معاملہ ہے جو آپ کی قوم اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان ایک مقالہ ہے. تو جب قوم کے پاس اور کچھ نہ بن پڑا اور وہ حصے جو ان کے خداؤں کی کمزوریوں کے اور ان کے مخلوق ہونے کی شہادتوں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے، تو اور کچھ نہ ہو پڑا بن پڑا تو انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بحث کی. اور ایک پہلو، جب حق سے بندہ باہر ہوتا ہے اور حق سے تجاوز پر ہوتا ہے تو نا حق میں پھر دنیا کی بات آ جاتی. آپ غور کیجئے گا کہ جہاں جہاں دین اسلام کی تعلیمات آتی ہیں اور اس کے نتائج کی بات آتی ہے تو اخری حیات کی بات آتی ہے. عمل صالح کے نتائج اور ہیں اور عمل بد کے نتائج اور ہیں، لیکن بات کا اختتام یہاں اس زندگی میں نہیں ہوتا، بات آخرت کی طرف جاتی ہے. اور جب آپ دنیا کی بات کرتے ہیں تو یہ فانی جہان کا چاہنے والا پھر اسی فانی جہان ہی کی طرف پلٹتا ہے، اور جب آپ دنیا کی طرف پلٹتے ہیں تو پھر دنیا کے حصوں میں فوائد کی بات آتی ہے، نقصانات کی بات آتی ہے، کسی تعاون کی بات آتی ہے، کسی تلخی کی بات آتی ہے، کہیں سے کسی ماحاصل کی بات آ سکتی ہے اور کہیں سے کسی خوف کی بات کی جا سکتی ہے، اور وہ ساروں کا انحصار پھر دنیا پر ہوگا کہ تمہارا مال و دولت جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، لٹ جائے گا، تمہیں مار پڑے گی، تمہاری جان جو ہے وہ لے لی جائے گی، سارے حصوں پر جو بات آئے گی وہ دنیا کی آئے گی. تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کی قوم بحث فرما کر رہی تھی تو یہ آیا کریمہ جب ہم پڑھتے ہیں تو سمجھ آتی ہے کہ اور میں ان سے جن کو تم اس کا شریک بناتے ہو نہیں ڈرتا، تو یعنی وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نقصانات پر بات کر رہے تھے کہ اگر آپ ان بتوں کو یا ہمارے خداؤں کو نہیں مانیں گے تو آپ کا یہ یہ نقصان ہوگا. اب جب یہ بات ہو رہی تھی تو آپ نے جہاں ان کے شرک کو رد فرمایا وہاں ان کے ان حصوں کو بھی رد فرمایا اور فرمایا میں تمہارے شریک جو ہیں ان سے نہیں ڈرتا. فَإِنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا, ہاں اگر میرا پروردگار ہی کوئی امر چاہے. اب یہاں بڑا باریکی میں اگر آپ غور کریں تو یہ جو آج ہمارے معاشرے میں سوالات آتے ہیں نا کہ کسی نے اولاد دی ہے وہ روک دی ہے, کسی نے رزق باندھ دیا ہے, کوئی میرے معاملات میں اتنا دخل کرتا ہے اور اتنا جادو کرتا ہے کہ میری زندگی جو ہے وہ نہیں چل رہی. دیکھیں نا یہاں کتنا خوبصورت جواب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اور کس موقع پر فرمایا؟ جب انہی باتوں پر بحث ہو رہی تھی کہ آپ کا نقصان ہوگا, ہمارے جو بت ہیں وہ آپ کو یہ نقصان کر دیں گے, آپ کی دنیا کے یہ ہوں گے. تو کیا کتنی باتیں ہوئی ہوں گی, لیکن آپ نے حتمی بات جو فرمائی اور فرمایا کہ یہ کوئی امر تب تک ممکن ہی نہیں ہے. اَن يَشَاء رَبِّ شَيْئًا, کوئی شے, کوئی باریک سے باریک شے بھی تب تک ممکن ہی نہیں ہے جب اللہ کریم نہ چاہے. اور اگر کہیں کسی کا کوئی نقصان ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس نقصان کو اللہ کریم کے دستے قدرت سے بڑھ کر کسی نے جا کر نقصان کر دیا ہے. تو جب فرما ربی, لفظ ربی ضروریات کا پورے کرنے والا, ہر ایک کی ہر لحظے ہر ضرورت پوری کرنے والی ذات ہے, وہ ذات رب ہے. تو جب بات دنیا کی ہو رہی ہے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی پہلو سے بھی ارشاد فرمایا کہ یہ جن معاملات میں تم سمجھ رہے ہو کہ میرا نقصان ہو جائے گا یا میرا یہ نہ ماننا میرے نقصان کا سبب بنے گا, میری ہر ضرورت تو میرا اللہ پوری فرما رہا ہے, اور جو میری ضروریات کو پورا فرما رہا ہے اگر وہ نہ چاہے تو کوئی میرا نقصان کر نہیں سکتا. اب اس کا پڑھنا اور ان حصوں کا سننا بولنا ایک ہے. اس سنے, اس پڑھے, اس جانے پر جب تک یقین نہ آئے بات نہیں بنتی. آپ, میں, ہم اپنی عمومی زندگی میں دیکھتے ہیں, میں جہاں بیٹھا ہوں میرے ساتھ روز یہ معاملہ پیش آتا ہے, روز سوالات آتے ہیں, روز لوگوں کی بات آتی ہے کہ جی یہ نقصان ہو گیا اور فلاں نے کر دیا, اور ڈھونڈ کر بتائیں میرا کون نقصان کر رہا ہے. کل بھی بیٹھے, فیملی بیٹھے تھے تو وہ خواتین و حضرات جو ہیں وہ اپنا معاملہ میرے ساتھ جو بھی بات کرنی تھی کرنے کے بعد پھر انہوں نے مجھ سے سوال کیا, یہ جو مسائل ہیں ان مسائل کو ہمارے گھر میں کون پیدا کر رہا ہے؟ تو معزز سامعین کرام, اگر میں کسی سے پوچھوں, بھلے اسی سے پوچھوں جو یہ سوال کر رہا ہے, کہ اللہ جل شانہ کے دست قدرت میں ہر شے ہے یا نہیں, وہ کہے گا بالکل اللہ کے دست قدرت. تو اگر اللہ کریم کے دست قدرت میں ہر شے ہے تو پھر یہ سوال کیوں کر رہے ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو نیاں خانہ ہے یہاں یقین نہیں ہے, اعتماد اور اعتبار نہیں ہے, تو یہ سوالات اٹھتے ہیں. اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام معصوم عن الخطا جب آپ نے یہ فرمانا اَن یشاء ربی شیئا, یہاں کچھ نہیں ہو سکتا تمہارے کہنے سے, تمہارے معبودوں سے میرا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا تاں کہ یہ امر اللہ کریم کو ہی نہ منظور ہو. اب جب بندے مومن پر آپ مسائل یا مصائب کی بات کریں گے تو پھر اس کے دو پہلو آتے ہیں. ایک حصہ از قسم جو ہے اس سزا کے پہلو میں بھی آ سکتا ہے کہ کوئی غلطی اور کوتاہی کی, چونکہ دنیا دار العمل ہے تو اس غلطی اور کوتاہی یا اس غلط سبب اختیار کرنے پر جو نقصان آتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بندہ غلط روش پر ہے اور اسے کوئی نقصان یا کوئی ایسا امر پیش آئے جس میں ایک دفعہ اسے ہلے اور اسے ہوش آ جائے کہ میں کس طرف جا رہا ہوں, چونکہ یہ حصے قرآن کریم میں اقوام سابقہ کے حالات میں بھی بیان فرمایا گیا. پھر دوسرا حصہ آتا ہے کہ جب آپ اس حصے پر بات کریں گے تو مجاہدے کی بات آئے گی. تو یہ جو اضطراری حصے ہیں, یہ اضطراری حصوں پر بہت سارے پہلو اسباب کے بھی آ سکتے ہیں, وہ بھی سبب بن سکتے ہیں, اور وہ حصے جو اللہ کریم بندے مومن پر کوئی ایک کانٹے کا چبھنا اور اس کی کتنی ہی غلطیوں کوتاہیوں کا معاف فرمانا، کتنا ہی اجر اور ثواب عطا فرمانا، چونکہ یہ وہ پہلو ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے. پھر دوسرا حصہ جب دنیا کے حصوں میں آتا ہے یا ایک سخت عمل کا آتا ہے تو وہ مجاہدہ اختیاری آتا ہے، کہ بندہ عمل صالح کے لیے ایک مجاہدہ کرتا ہے. اب ہر دو صورت میں بندہ مومن کو فوائد حاصل ہے. اگر اسے کوئی نقصان ہوا ہے تو اس کی جو کوتاہیوں کی معافی ہے یہ بھی اس کے لیے ایک بہتری کا سما ہے، اللہ کی رضا نصیب ہوئی بہتری کا سما ہے. اس نے مجاہدہ اختیار کیا اور خود محنت کی. اب اس میں بے شمار پہلو آتے ہیں. ہم فرائض کی ادائیگی کو اگر مجاہدہ کہیں گے تو میاں یہ تو ادھار ہے، اب آپ ادھار جو ہے وہ واپس کرتے ہو، پھر اسے مجاہدہ اختیاری میں کیسے لائیں گے؟ بات تو جب ہے کہ جب فرائض سے بات سنت تک کی تکمیل کیا اور پھر سنت سے بڑھ کر بات نوافل تک کی آئے، اور جب بات نفلی عبادت کی آئے گی پھر وہ حصہ مجاہدہ اختیاری کی کسی نہ کسی صورت اور کسی نہ کسی پہلو میں داخل ہوتا چلا جائے. پھر تیسرا نقطہ جو میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ خصوصاً شعبہ تصوف کے احباب سے عرض کرنا چاہتا ہوں، کہ جب آپ ذکر کرتے ہیں اور کیفیات قلبی سے منسلک ہوتے ہیں تو ایک حصہ ہے اللہ کریم قبول فرمائے اللہ کریم کی رضا کا، اللہ کریم راضی ہو. پھر اس سے اگلی نزاکت جو آتی ہے اس کے قرب کی آتی ہے. جب اللہ کریم کے قرب کے رستے پر آپ آتے ہیں جو کیفیات کا شعبہ ہے، تو پھر اس کیفیت یا اس حال کے مطابق عبادات کا ہونا بھی ضروری ہے. اگر عبادات اس کے مطابق نہیں ہیں، آپ کسی استاد کے ساتھ بیٹھے محنت کر لیں، اس کی توجہ کے ساتھ آپ کا جو ہے سبق چل رہا ہے، اس سبق کے چلنے کے مطابق عبادت ضرورت ہے. جیسے شہید ہونے کے لیے گردن کا کٹ جانا ضروری ہے تو درجہ شہادت ہے، اسی طرح جب قرب الہی کی منازل اور ان منازل پر بات آئے گی تو اس کے مطابق پھر استعداد کا ہونا بھی ضروری ہے. اور جب آپ ذاتی جو ہے محنت پر اپنے سبق کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے، توجہ کے ساتھ جل رہے ہیں، تو پھر اس حصے کی برابری کے لیے مجاہدہ آ جائے گا، اور وہ مجاہدہ اضطراری ہوگا. بیمار ہو سکتے ہیں، کوئی نقصان ہو سکتا ہے، کوئی دکھ ہو سکتا ہے، کئی پہلو ہو سکتے ہیں کہ اس کے بدلے پھر وہ حصہ جو ہے وہ پورا ہوتا ہے. اس لیے جب آپ اس شعبے میں قدم رکھتے ہیں اور اللہ توفیق دے اور اللہ محنت کی توفیق دے، ہدایت اور استقامت کے اسباب عطا فرمائے، تو پھر ضروری ہے کہ ساتھ جو مجاہدات ہیں یعنی عبادات اور نفلی سطح کی جو عبادات ہیں انہیں اختیار کیا جائے، تاکہ اپنی سبق کے مطابقت کے ساتھ اپنی جو استطاعت ہے وہ بھی پوری رہے، وگرنہ پھر مجاہدہ اضطراری آتا ہے، اور جب مجاہدہ اضطراری آتا ہے تو ہم کمزور لوگ ہیں. ہم بجائے اس کے کہ مزید شکر گزاری کی طرف جائیں، مزید توبہ کریں، ہم اس سارے عمل سے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں. ہم کمزور ہیں، بجائے اس کے کہ اور مجاہدہ اختیار کر لیں، وہ چھوڑنا ہمارے مزید نقصان کا سبب بن جاتا ہے. تو یہ حصہ اور یہ بات اَن يَشَا رَبِّ شَيَّا آج بندے مومن کے پاس کیوں نہیں ہے؟ کلام میں ہے، تلاوت میں ہے، بول چال میں ہے، معمولات میں کیوں نہیں؟ اس حصے کا فقدان ہے کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو کیفی شعبہ خیر ہے، یہ بھی اذکار میں سے ایک اذکار ہے، اتنا کافی ہے، کچھ ہے عمومی نہیں ہے دین اسلام، ہر شے خاص ہے اور ہر شے عام نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے پسند فرمائی ہے. تو اللہ کی پسند اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا عام نہیں ہے. اگر یہاں کوئی بات تحقیقی پہلوں پر آ رہی ہے کہ یہ حصہ عظمت میں یہاں ہے اور یہ حصہ اس کی نسبت عظمت میں یہاں ہے، تو آپ عظمت کے پہلوؤں پر بحث اور ہے، فرض کا فرض ہونا اور ہے، سنت کا سنت ہونا اور ہے، نفل کا نفل ہونا اور ہے، لیکن یہ سارے حصے تعمیری ہیں. ان میں یہ کہہ دینا کہ کوئی خیر ہے غیر ضروری ہے، یہ بات جو ہے اور طرف چلی جائے گی اور نازک تر ہو جائے گی. تو جو ساری ضروریات کو پوری پروانے والی ذات ہے وہی حافظ ہے, اسی کی امان ہے, اور تب تک ممکن نہیں ہے کہ کوئی نقصان ہو سکے. فرمایا وسع ربی کل شیء علما, میرا پروردگار اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. یعنی بتانے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کریم خود جانتے ہیں, اس کی ذات علیم ہے. ہمارے لیے بات جو ہے زمانوں کی ہے کہ جی ماضی ہے, حال ہے, مستقبل ہے, وہاں ہر شے ہر لمحے حاضر ہے. وہاں بات کو نہ ماضی کی ہے, نہ حال کی ہے, نہ مستقبل کی ہے, ہر شے اس کے حضور ہمہ وقت حاضر ہے. تو یہ بات ہمارے لیے ہے. تو جب وہ تعلق اللہ کریم سے نصیب ہو کہ ایمان اس درجے کا پختہ ہو کہ ہر شے من جانب اللہ ہے, تو پھر یہ بات کا سمجھنا آسان ہے کہ وسع ربی کل شیء علما, میرا پروردگار اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. کہ جو تم باتیں کر رہے ہو یہ بھی وہ جانتا ہے, تو جو تم ان کے وصف جھوٹے وصف بیان کر رہے ہو یہ بھی وہ جانتا ہے, جو امر ہو رہا ہے وہ بھی وہ جانتا ہے, جو نتائج مرتب ہوں گے وہ بھی وہ جانتا ہے. اس کے دستے قدرت میں ہیں, یشاء ربی شیئا, اس کے دستے قدرت میں, وہ نہ چاہے تو کوئی امر ہو نہیں سکتا. تو جب اس کے حصے پر بات بیان فرمائی جا رہی ہے تو پھر خوف کیسا, پھر ڈر کیسا, اور پھر ضد اور عناد کیسے. اسی لیے جب بھی بات فرمائی گئی ہے اشاعت دین کی, تو فرمایا گیا ہے کہ تمام, جیسے احادیث کی روشنی میں ملتا ہے کہ جیسے تمام کافر کو قتل کر دینے سے ایک کا دائرہ اسلام میں داخل ہو جانا اللہ کریم کے نزدیک اس بات کو زیادہ شرف حاصل ہے اور اللہ کو پسند ہے. پھر جو بات جہاں آتی ہے وہ تلخی کسی کی ذات سے نہیں ہے, اس کے عمل سے ہے, اس کے کردار سے ہے. وہی ذات وہ غلط حصے چھوڑ کر عمل صالح آ جائے تو پھر اس کا وہی احترام, وہی اس کے لیے جان ساری, وہی اخوت جو ایک اللہ کریم نے اس امہ کو آپس میں اختیار کرنے کا حکم عطا فرمایا, وہی اس کے لیے بھی پھر حکم آ جاتا ہے. تو جب بات اس حصے پر آئے گی, اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ساری وہ باتیں ہیں جو اللہ جل شانہ کے علم میں ہے. اگلے دن میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا, اور اس کلپ میں کسی نے سوال کیا, کسی ہمارے چینل پر وہ چلا ہے, تو اس میں وہ سوال کو خاتون کر رہی تھی, اور ایک شخص بیٹھا تھا. اب ہم لوگ کسی کی ذات پر کیا بحث کر سکتے ہیں, لیکن جو کلام ہوتا ہے یا جو بات ہوتی ہے ان حصوں پر تو بات کرنی پڑتی ہے. تو اس نے سوال کیا کہ میں اعتراض تو نہیں کر رہی, لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ میں ہر ایک کی شارق سے زیادہ اس کے قریب ہوں, کہ جبکہ میری شارق بھی ہے, اتنی اربع مخلوق بھی ہے, اور یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ ہر ایک کی شارق کے قریب ہے. تو دو پہلو, ایک پہلو کہ یہ امت کے فرد کا سوال ہے, خاتون ہے یا مرد. اب یہاں سے دیکھ لیں کہ امتی کا رشتہ کتنا ہے, اس سوال کو ہی دیکھیں کہ اس میں سے امتی کا جو رشتہ ہے اس کی جھلک کتنی آئی. دوسرا, جو صاحب جواب دے رہے تھے تو انہوں نے یہ جواب ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم کا پاس ہونا ایسے نہیں ہے جیسے میں اور آپ پاس ہیں, اللہ جانتے ہیں, اللہ کا علم ہے. تو علمی طور پر اللہ کریم ہر شے کے قریب ہیں, وہ جانتے ہیں, چونکہ انہوں نے پیدا فرمائی اس لیے وہ جانتے ہیں. اب یہ وہ حصہ جواب دے رہے ہیں جو استاد ہیں, جو ایک عالم کی نشست پر بیٹھے, وہ جواب یہ دے رہے ہیں. اب سوچ رہا تھا کہ بڑی سادہ سی بات ہے, اللہ کریم کے اوصاف جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں, ساتھ یہ بھی بیان فرمایا کہ ذاتی حیثیت میں مت سوچنا, اس کی ذات لامحدود ہے اور تمہاری سوچ محدود ہے، محدود میں لامحدود نہیں ماپا جا سکتا۔ پھر جو اوصاف اللہ کریم کے قرآن کریم میں بیان فرمائے گئے، کلام ذاتی میں بیان فرمائے گئے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، اس کے مطابقت سے اگر آپ کو اس حصے کو دیکھو کہ وہ ذات ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، وَنَخْنُ أَقْرَبُ عَلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اس کی صورت کیا ہے؟ اس کی میت تو ہر ایک کو حاصل ہے۔ اور قرآن کریم سے دیکھو کہ اللہ کریم نے کچھ حصے انسان کو ایسے عطا فرمائے جن سے وہ علم حاصل کرتا ہے، اس میں ظاہری پہلو بھی ہیں اور اس میں باطنی پہلو بھی ہیں۔ اور اللہ کریم نے یہ جو سمع و بصر ہے، یہ بنیاد بیان فرمائی ہے ظاہری حصوں کے جاننے کی، اور افیدا کا جو حصہ ہے وہ حصہ ہے جو قلبی آنکھ جسے آپ کہہ سکتے ہیں، جو نہاخانہ دل کی صورت ہے۔ یہ آنکھ تو حیات وجودی کے ساتھ کھلتی ہے، اور وہ حصے جو اللہ کریم نے تخلیقی طور پر آنکھ کے دیکھنے کے دماغ تک کی ترتیب پیدا فرمائی ہے، وہ اپنے اپنے مقام پر پوری ہو تو یہ آنکھ دیکھتی ہے، لیکن جو دل کی آنکھ ہے اس آنکھ کا کھلنا مشروط ہے، وہ عمومی نہیں ہے۔ اس کی شرط جو ہے وہ نور ایمان ہے، اور جب نور ایمان نصیب ہوتا ہے تو پھر وہ کیفیت اور وہ حال جو انت عبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، حدیث جبرائیل جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جو ہے، پھر اس کے تحت بات سمجھ آتی ہے کہ دار دنیا میں ممکن نہیں ہے کہ دیکھا جا سکے، چھوا جا سکے، سنا جا سکے، لیکن ایمان اس کیفیت اور اس حال تک آشنائی عطا فرما دیتا ہے کہ نہ دیکھتے ہوئے بھی اس کی صورت ایسی ہوتی ہے جیسے میں اپنے اللہ کو دیکھ کر اس کی عبادت کر رہا ہوں۔ اور یہ درجہ نصیب نہ ہو تو یہ ضرور نصیب ہوتا ہے کہ میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر جب بات اس کے علیم ہونے کی آئے گی تو معزز سامعین کرام، علم اور پاس ہونا، اس صورت کو ہم اپنی خلق میں اگر آپ آ کر دیکھیں کہ کوئی جانتا بھی ہے اور قریب بھی ہے، ساتھ بھی ہے، ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی فلاں رشتہ، فلاں دوست، فلاں جو میرا عزیز ہے، ماں ہے، میرا باپ ہے، میرا بھائی ہے، میری اولاد ہے، میرے دل میں رہتے ہیں، اتنا میں انہیں اپنے پاس محسوس کرتا ہوں کہ وہ میرے دل میں رہتے ہیں۔ اب ان عمومی پاس ہونے کا کیا مطلب ہے کہ جیسے وہ مخلوق جیسے ہم مخلوق، اس پاس ہونے میں قدرت نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ کا جو قرب ہے، جو علم ہے، اور جو قریب ترین ہونا اور ہر شے کا اس کے حضور حاضر ہونا، اس میں قدرت بھی ہے۔ ہمارا پاس ہونا ہمیں قدرت نہیں دیتا، وہ پاس بھی ہے، اتنا پاس ہے اتنے ہم اپنے قریب نہیں ہیں، لیکن وہ قادر مطلق بھی ہے۔ اگر میری سانس چل رہی ہے تو اسی کی دی ہوئی ہے اور اسی کے حکم سے چل رہی ہے، اور یہ جو فرمایا این یشا رب شیعہ، کوئی شے نہیں حرکت کر سکتی، کوئی امر نہیں ہو سکتا، کوئی عمل نہیں ہو سکتا، کسی شے کا وجود پیدا نہیں ہو سکتا، کسی شے کا وجود بکھر نہیں سکتا جب تک کہ وہ نہ چاہے، جب تک کہ اس کا حکم نہ ہو۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ جو علم کی بات کر رہے ہیں محترم ہمارے کہ جی علم ہے، اور علم سے احاطہ کیوں ہے، ایسے پاس نہیں ہیں جیسے میں اور آپ ہیں، تو میں سوچ رہا تھا اب یہاں بات کیفی شعبے کی ہو تو سمجھ جائے کہ اس کا پاس ہونا صرف پاس ہونا نہیں، قادر مطلق ہے، اور وہ حدود جو ہماری سوچ سے باہر ہیں ان تک جانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور سوال اور جواب جہاں جہاں سے بیان کیا جا رہا ہے اور جو سنا جا رہا ہے، یہ اگر عمل نصیب ہو اور کلی عمل نصیب ہو تو یہ نہ سوال پیدا ہو اور نہ اس کے جواب کی ضرورت محسوس ہو۔ ایک جگہ قرآن کریم میں بیان فرمایا گیا اور کفار کے حوالے سے کہ جب یہ کشتیوں میں سوار ہو کر اور اپنے سفر پر ہوتے ہیں اور کوئی طوفان آ جائے اور کوئی ایسا صورت پیدا ہو جائے کہ جس میں غرق ہونا نظر آ رہا ہو, تو اللہ کریم فرماتے ہیں سرگوشیوں میں مدد مانگتے ہیں. قرآن کریم کے الفاظ, سرگوش کون؟ جو شرک کر رہے ہیں, جو انکار کر رہے ہیں, جو مقابل کھڑے ہیں, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے مقابل کھڑے ہیں. جب سختی آتی ہے تو اللہ کریم کلام ذاتی میں بیان فرما رہے ہیں کہ پھر وہ اللہ کو پکارتے ہیں اور سرگوشیاں کرتے ہیں. کوئی اور سن رہا ہے یا نہیں, لیکن اللہ سے سرگوشی کر رہے ہیں, انہیں بھی یہ سمجھ ہے کہ میری سرگوشی وہ سن رہا ہے. اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرد, تیرا سوال ابھی باقی ہے کہ اللہ میرے قریب ہے یا دوسرے کے قریب ہے یا اور کیسے ممکن ہے. تو یہ وہ صورتیں ہیں جو بے عملی کی سبب سے آتی ہیں. نام کا ہونا اور اعلان کا کرنا ایک بات, اس اعلان کے ساتھ اس کیفیت اور حال تک پہنچنے کے لیے جو سیڑھی ہے, جو رستہ ہے, وہ ہے کہ بنیاد ہے عقائد. عقائد کی مضبوطی, ایمان کی مضبوطی عبادات پر کھڑا کر دیا, اور عبادات کی شرف قبولیت. اب وہاں تک جاننا, خالص نیت سے ادا کرنا, پھر اللہ کریم کا اسے شرف قبولیت عطا فرمانا. اس کے بعد پھر معمولات کی بات آتی ہے, زندگی کی بات آتی ہے, عمل کی بات آتی ہے, سوچوں کی بات آتی ہے. پھر ان سارے حصوں میں وہ اثرات پیدا ہوتے ہیں کہ سوال بچتا ہے. پھر اسی طرح کا ایک اور میں دیکھ رہا تھا, بہت بڑا نام ہے, تو وہ علماء کی محفل میں بیان فرما رہے تھے, اور اساتذہ کے بھی استاد ہیں, اور مزید کسی حوالے سے بیان فرماتے ہوئے وہ فرما رہے تھے کہ جی معرفت جو ہے یہ شیطان کو بھی حاصل تھی. اب معرفت سے مراد عمومی جو لیا جاتا ہے وہ ہے جاننا. وہ جانتا تھا کہ اللہ کریم کو غصہ جو ہے یہ مغلوب نہیں کرے گا, تو اس نے جب سجدے سے انکار کیا تو وہ جانتا تھا کہ اللہ کریم غصے میں نہیں آئیں گے, اور یہ نہیں ہے کہ میرا بھی سر اتار دیا جائے گا. تو اس نے دعا کی کہ میں قیامت تک کی مجھے فرصت دی جائے, تو اللہ نے قبول فرمائی. اب میں پھر سوچ رہا تھا کہ کتنا بڑا نام ہے جو یہ بات بیان کر رہا ہے, اور کتنے لوگ ہیں جو اسی شعبے سے, اسی لکھنے پڑھنے اور اسی سے فارغ و تحصیل ہو رہے ہیں, اور جو حوالوں پر بیان کر رہے ہیں. اگر اس مردود کو معرفت باری تعالی حاصل ہوتی تو یہ سجدہ نہ کرتا. وہ کون سی شناسائی ہے جو سجدے تک تو نہ لے گئی, تو یہاں تک لے آئی کہ جی نہیں میری دعا قبول ہوگی. تو سمجھ آتی ہے کہ یہ باریکیاں اس علمی اور اس ظاہری حصے کے ساتھ جب کیفی شعبہ نصیب ہوتا ہے تو پھر یہ سمجھ آتی ہے. کیونکہ کوئی شے اسلام ہے اور یا تو کوئی شے غیر اسلام, یا تو کوئی شے نور ہے یا تو کوئی شے جو ہے وہ اندھیرا ہے, جہالت ہے. یہ بین اسلام میں نہیں ہے. اور دین اسلام میں اگر یہ شعبے بیان کیے جا رہے ہیں اور متصل آ رہے ہیں, اور اس کے عمل میں مزید قرآن و سنت نصیب ہو رہا ہے, تو پھر اس کا چھوڑنا یا اس کا عمومی جاننا, جو چھوڑ رہا ہے یا جو جان رہا ہے, اپنا نقصان کر رہا ہے. اس سے کسی کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا. افلا تتذکرون, کیا تم نصیحت اختیار نہیں کرتے؟ اب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو جواب میں ارشاد فرما رہے ہیں, جب انہوں نے پورا زور لگا دیا نا کہ اگر آپ ہمارے ان بتوں کو انکار کرتے ہیں اور ہمارے اپنے جو ماننا ہے, ہمارا جو دین ہے, اس کو رد کرتے ہیں تو آپ کا نقصان ہوگا. تو پھر اس ساری گفتگو کے بعد اور اس سارے حصے کے جو اللہ جل شانہ کی شان ہے وہ بیان کرتے ہوئے پھر آپ نے فرمایا افلا تتذکرون, کیا تم نصیحت اختیار نہیں کرتے ہو؟ معزز سامعین کرام, ایمان بالغیب, इस इम्तिहान गाह का हिस्सा है। बगरना इब्तदान जब मलकुल मौत गिरफ्त रखता है ना पाँव से और पाँव के अंगूठे से, तो आंखें खुल जाती हैं। बाज़ाहिर तो शायद आंखें बंद होती हैं लेकिन हकीकत में आंखें खुल जाती हैं। और क़यामत के दिन अपनी गलती का गलत होना और हक का हक होना, फिर हकीकी बादशाही का मानना, उनका भी मानना जिन्होंने दुनिया में खुदाई के दावे किए। क्यों? वहां तो फिर इम्तिहान नहीं रहेगा। ये जो दारुल इब्तला जिसमें मैं और आप अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं, यहां इसकी जरूरत है। और यकीन माने इंसानी मिजाज, इंसानी किरदार, बाम रवैये, इंसान को एक ऐसी कैफियत और हाल में रखते हैं कि किसी वक्त बंदा कुछ सोच रहा होता है, किसी वक्त कुछ सोच रहा होता है, लेकिन अपनी सोच के पैमाने से लेकर अमल तक हम उस पैमाने को अहमियत दें जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है, तो फिर इस दारुल इब्तला और इस इम्तिहान गाह का जो सही रास्ते का चुनाव तब मुमकिन होगा। लेकिन नहीं है, हमारी अमूमी माशरे की रवश नहीं है। यहां किसी गलती की तरफ जाओ कोई मोतरेज नहीं मिलता, नेकी की तरफ आओ आपका हुलिया एक मुसलमान का हो आपको एतराज भी मिलेंगे, आपको तमस्कर भी मिलेंगे, और गलती की तरफ जाओ न कोई जवाब पूछता है और न कोई एतराज करता है। नेकी और बेहतरी की तरफ जाओ तो उसका जवाब भी पूछते हैं, एतराज भी करते हैं, जिद भी करते हैं। तो ये अमूमी रवश जो है क्यों है? इसलिए है कि इस सारे जो इम्तिहान गाह इसमें हम अपनी ख्वाहिशात की पैरवी, जब हम इस नज़ाकत को समझें कि मियाँ सर्दी हो तो वजूद जो है वो ढांपा जाता है, गर्म कपड़े जरूरी नहीं है घर एक के पास कीमती ही हो, जो हिस्सा मुयस्सर है सर्दी से बचने के लिए भले किसी ओट में ही जा बैठ रहना बंदा वो इख्तियार करता है। इसी तरह गर्मी की शिद्दत है तो गर्मी की शिद्दत में ये नहीं होता कि हम ढूंढें कि कोई मोटा कपड़ा मिल जाए, कोई कमल मिल जाए और हम वो ओढ़ कर बैठ जाएं, कोशिश करते हैं हवादार जगह पर जाया जाए, साया हो जहां पर, जहां पर खून की और ठंडक हो वहां जाया जाए, पीना है तो ठंडा पानी हो, कोई ऐसा जरिया और तरीका हो जिससे ये हिद्दत जो है कम हो। ऐसा नहीं होता कि कोई कहे कि गर्म कपड़ा ओढ़। क्यों? कि समझ है अमल के भी और नतीजे की। तो जो हिस्सा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया उसकी समझ क्यों नहीं है, उस पर क्यों एतमाद और एतबार नहीं है, क्यों हमारी जिंदगियों में वो अमल में नहीं है? हमारे अपने एक एक अमल को देख लें, एक एक सोच को देख लें। कोई नहीं जानता, ना जाने मैं क्या सोच रहा हूं, मैं क्या बर्ताव कर रहा हूं, मैं कैसे कर रहा हूं, शायद सामने वाले को ना समझ आए, लेकिन मेरा ईमान कहाँ है कि मेरे अल्लाह करीम की जात तो जानती है। यहीं बड़े सगीर के वाक़ात में एक बुजुर्ग का वाक़ मिलता है और उनका मुबारक नाम अभी मुझे याद नहीं है। हजरत जी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने बयानात में उनका तस्करा और इस वाक़े को भी आपने बयान फरमाया कि एक मंतिक का पढ़ने वाला, मानने वाला, मंतक होता है हर चीज का जवाब, कि कोई किसी एक बात को ले लें, अगर उस बात पर कोई बात आएगी तो कहेंगे ये क्यों है, ये वजूद क्यों है, हर बात का एक जो है वो उसमें सवाल मंतक चाहते हैं कि क्यों ऐसा है। इस्लाम गैर मशरूत मानने का नाम है, सवालों का नाम नहीं। तो अल्लाह ने उन्हें किसी जरिए हदायत अता फरमाई तो एक बुजुर्ग से मुंसलिक हुए, बहुत बड़ा नाम है, तौबा की और अपना वक्त जो है उन्होंने नेकी पर सरफ करना शुरू किया। तो जहान फानी है, इस जहान की हर शह फानी है, कुल्लो मन अलैहा फान, ना आप रहेंगे ना मैं रहूंगा, ना ये आवाज रहेगी ना ये हाल रहेगा। और इसी तरह वो जो बुजुर्गों के पास आए थे सीखने, उनका वक्त पूरा हो, हजरत के पास पैगाम आया कि फलां शख्स आपको बुला रहा है और शदीद अलील है। आप तशरीफ ले गए, आप तशरीफ ले गए तो उन्होंने انتہائی نحیفی میں تھے. تو عرض کی حضرت میں بڑی مشکل میں ہوں اور مجھے خطرہ ہے کہ میں اس دنیا سے جاتے ہوئے اپنا ایمان نہ ضائع کر جاؤں. آپ نے پوچھا, حال پوچھا, معاملہ پوچھا, تو اس نے عرض کی حضرت میرے سامنے شیطان ہے, میں دیکھ رہا ہوں اسے, میرے ساتھ سوال جواب کر رہا ہے. کہنے لگا لگ بھگ 100 کے قریب وہ مجھ سے پوچھ بیٹھا ہے اللہ واحد کیسے ہے. میں اسے لگ بھگ اتنا جواب دے چکا ہوں کہ اللہ واحد اس لیے ہے, جو جو مجھے سمجھ آئی, جو جو اللہ نے توفیق دی. اب پھر بھی وہ کوئی نہ کوئی منطق مجھ سے مانگتا ہے ایک سوال کے ساتھ. تو میں نے آپ کو تکلیف دی ہے کہ اگر میں اس طرح کمزوری میں چلا گیا تو میرا تو ایمان جو بادنیت باری تعالیٰ کا وہ ہل جائے گا. تو آپ ہنس پڑے. آپ نے فرمایا ایک ہی جواب ہے, تو اسے بتا اللہ واحد اس لیے ہے کہ یہ فرمایا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہمیں اور کسی جواز کی ضرورت نہیں. تو جب ہم لین دین کرتے ہیں, آپس کے معاملات کرتے ہیں, کلام کرتے ہیں, معاشرے کے کتنی ہی پہلو ہیں, غمی کے ہیں, خوشی کے ہیں, دوستوں کی دوستیوں کے ہیں, عزیزوں کی عزیز داری کے ہیں, کاروبار لین دین کتنے معاملے, تو سامنے والا جانتا ہے یا نہیں؟ ہم نے جان نہیں دینی اللہ کے حضور. ہمیں نہیں معلوم کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ اس دنیا نے فانی ہے, ختم ہو جانا ہے, اور میں نے اللہ کے حضور پیش, کون ہے جو انکار کرے؟ وہ جو شرک کرتے ہیں نا اور کفر کی حدوں تک جاتے ہیں, ایک طاقت کو ماننے پر وہ بھی مجبور ہو جاتے ہیں. ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ اچھا آگے چلتے جاؤ. ایک ذات پر رکنا انسان کی مجبوری, کہاں تک جائے گا؟ تو یہ سوچوں کی اور چاہتوں کی آمیزش جو ایمان میں کرتے آئے, مشرک ہوئے, کافر ہوئے, اور مان کر, سن کر, مان کر جو کر رہا ہے اس کا سوال پھر آخرت میں کیا ہو؟ تو کیا ہم نے اپنی روزمرہ کی زندگی میں یہ دیکھا؟ ہم اپنی منفعت کو دیکھتے ہیں کہ مجھے کیا فائدہ ہے, اس کے مطابق ہم عمل کرتے ہیں, اس کے مطابق ہم بولتے ہیں. کتنی منفعت رہے گی اور کتنا جہان رہے گا؟ ایک مسلمان کو, ایک بھائی کو بھائی پر اعتماد نہیں ہے. کیوں؟ بے عملی, بے یقینی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمانا, اس فرمان کو فرمان تک سمجھنا اور اس پر اعتماد نہ کرنا, یہ ہمارے معاشرے کے جو حالات ہیں, یہ نتائج. تو نصیحت کہاں جا کر حاصل کریں گے؟ جہاں حقائق کھل جائیں گے, جہاں بات ختم ہو جائے گی. افلا تتذکرون, کیا تم نصیحت اختیار نہیں کرتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے ساری گفتگو کے بعد جو ارشاد فرمائی وہ یہ فرمایا, نصیحت اختیار نہیں. آپ نے ان کے شرک کو انہی کے ماننے کے جو حصے ہیں انہی کے تحت غلط ثابت کیا. ایک ایک حصے کو آپ نے بیان فرمایا. کیا ستارہ میرا خدا ہے؟ کیا چاند میرا خدا ہے؟ کیا سورج میرا خدا ہے؟ ایک ایک حصے کو ماننے کو, چونکہ بدبخت نمرود نے ایسا کوئی آمیزش بنا رکھی تھی اس ماننے کے حوالے سے اور اپنے دین کے حوالے سے, کہ خود بھی خدا کا پر تو بنا ہوا تھا کہ زمین پر میں خود خدا ہوں, اور اسی طرح جو کتنی قسم کے جو ہیں وہ چاند ستارے اور سورج اور ان چیزوں کی, اور ساتھ بتوں کی کتنی قسم کی بت تھے. وہی تو مکالہ آزر کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ملتا ہے کہ آپ نے اپنے والد آزر کو کہا کہ تم کیا کر رہے. تو اس ساری بات کے بعد اور ان کے ایک ایک غلط عمل کو غلط بیان کرتے ہوئے اور ان کی غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے پھر اللہ جل شانہ کی حصوں پر بیان فرماتے ہوئے اور ان حصوں کا بیان فرماتے ہیں نا, وقد ہدان, ہدایت کی بات کی. تو یہاں تو یہ بیان ہے, تو ہدایت کے حصوں پر بھی بات آئی ہوگی. جیسے انہوں نے آپ کو ڈرانا چاہا, ایسے آپ نے جو جو ہدایت کے حصے ہیں وہ بھی تو مقابلے میں بیان فرمائے ہوں. सारी बात के बाद जब कुछ नहीं, उनके पास कोई सवाल का जवाब नहीं है, फिर भी आपने अलैहिस्सलाम ने उन्हें मुखातब फरमाया, अफला ततदक्करून, क्या तुम नसीहत नहीं हासिल करोगे। तो यही सवाल अगर मैं आज अपने आप से करूं, यही सवाल मैं आज अपने मुआशरे के साथ रखूं, तो जो कुछ अल्लाह करीम ने हमें अता फरमाया है, जो हक अता फरमाया है और जो हयात और इस्तात अता फरमाया, उसे हम कहां बरूए कार ला रहे हैं। और सारा झगड़ा जो है वो दूसरे पर है, अपनी जात की कोई बात नहीं करता, कोई तफरीक नहीं है, ये खाने खुदा है, ये मेंबर रसूल है, ये बाजार है, ये सड़क है, ये राह है, ये घर है, ये अजीजदारी है, ये खानदान, कोई तफरीक है नहीं। तो कब जाकर हम नसीहत हासिल करेंगे। तो जब आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप अलैहिस्सलाम उस वक़्त जलवा अफरोज थे दुनिया में, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ये अल्फाज जो अल्लाह करीम बयान फरमा रहे हैं, एक वक्त था कि आपने दुनिया में ऐसे कौम के रूबरू खड़े होकर इरशाद फरमाए थे। तो कुरान करीम बयान यही फरमा रहे हैं, आप अलैहिस्सलाम दुनिया से पर्दा फरमा के जिस कौम को मुखातिब फरमाया जा रहा था, जो तकरार कर रही थी, वो कहाँ है? वो भी अपना वजूद जो है वो खाक कर गई। लेकिन दुनिया से जाना तो जाना है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह, उनका पर्दा फरमाना और है। और वो जो मुंहों पर दुरे मारते हुए फरिश्ते, मौत के फरिश्ते रूह कब्ज करते हैं, यहां से जाना वो भी है, लेकिन वो जाना और है। तो मुअज़्ज़ज़ सामईन कराम, अल्लाह करीम हमें अपनी गलतियों और गुनाहों की माफी अता फरमाए, और ये हाल अफला ततदक्करून, ये नसीहत हमें नसीब फरमाए और बामल मुसलमान बनाए। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
अल्लाहु 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 अल्लाह Allahu 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 Allah